बीबीसी उर्दू रशियात में सहरबीन सुनने वालों को काशिफ कमर का सलाम पहुंचे। अमरीकी सदर ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब में, दौरे का एजेंडा है क्या?
वो सऊदी अरब सऊदियों की मोहब्बत में या मुसलमानों की मोहब्बत में या अरबों की मोहब्बत में कतई नहीं जा रहे हैं, वो वहाँ से पैसा बटोरने जा रहे हैं।
और ईरान में सदर रूहानी की दूसरी मुद्दत के लिए जबरदस्त कामयाबी। मौजूदात की तफसील आलमी खबरों के बाद।
बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां उनकी आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर ट्रंप अरब इस्लामिक अमेरिकन इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान कई बिलियन डॉलर के मुआहदे तय पाने की तवक्को भी है। तफसीलात बता रहे हैं आबिद हुसैन।
रियाज के हवाई अड्डे पर सदर ट्रंप और खातून अवल मेलानिया ट्रंप का इस्तकबाल सऊदी फरमानरवा सुलेमान ने किया। सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि शाही खानदान की जानिब से शाहाना तकरीब का एहतमाम किया गया। इतवार के रोज सदर ट्रंप रियाज में होने वाले इजलास में 40 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से खिताब करेंगे। तवक्को की जा रही है कि इनके खिताब में ज्यादातर शिदत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक बात होगी, जबकि इस दौरे के दौरान अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान कई बिलियन डॉलर के मुआहदे तय पाने की तवक्को भी है। 8 रोजा दौरे में वो सऊदी अरब के अलावा इसराइल और वेटिकन भी जाएंगे, जो तीनों इब्राहिमी मजहब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत के मराकज हैं।
याद रहे सदर डोनाल्ड ट्रंप की रवानगी से कबल सऊदी वजीर खारजा का कहना था कि अमरीका और मगरब इस्लामी दुनिया के दुश्मन नहीं हैं। सदर ट्रंप ये दौरा ऐसे मौके पर कर रहे हैं जबकि अमरीका में उन पर FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी को बरतरफ करने के मामले पर सख्त तनकीद की जा रही है। ईरान के सदारती इंतखाब में हसन रूहानी खारिजा पॉलिसी के नारे पर वोट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और सरकारी टीवी ने उनको दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। इधर सदर हसन रूहानी के हरीफ इब्राहिम रईसी ने वोटिंग में बेसाबतियों के हवाले से शिकायत की है। तफसीलात बता रहे हैं सफर सैयद।
सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक हसन रूहानी को 4 करोड़ वोटों में से 2 करोड़ 28 लाख वोट मिले हैं, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार के हिस्से में 1 करोड़ 15 लाख वोट आए हैं। सरकारी टीवी चैनल ने हसन रूहानी को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। ईरान की वजारत दाखिला का कहना है कि टर्नआउट गैर मुतवक तौर पर बहुत ज्यादा रहा और 4 करोड़ से ज्यादा वोट डाले गए। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए होने वाली पोलिंग के मुकर्रर वक्त को 3 मरतबा बढ़ाया गया था। सदर हसन रूहानी के हरीफ ने इल्जाम लगाया है कि हसन रूहानी के हिमायतियों ने वोटिंग बूथ्स पर हसन रूहानी के हक में प्रोपेगेंडा किया है, जो इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी है।
आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इंडियन जासूस कुलभूषण जाधव के हवाले से दिए जाने वाले फैसले के बारे में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटचू ने फेसबुक पर अपने पैगाम में इस बात का इजहार किया है कि इंडिया ने आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाकर गलती की। तफसीलात बता रही हैं सबा नास।
फेसबुक पर की गई पोस्ट में, जिसको अब तक 3,500 बार लाइक किया जा चुका है, साबिक जज ने कहा कि लोग कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी राय में इंडिया ने वहां जाकर सख्त गलती की है। उन्होंने वजाहत करते हुए लिखा, अब ये यकीनी है कि पाकिस्तान आलमी अदालत तक मसला कश्मीर लेकर जाएगा और फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये मामला उनके दायरे अख्तियार में नहीं आता। हम एक साथ ठंडे और गर्म नहीं हो सकते। अपनी पोस्ट में मरकंडे काटचू ने मजीद लिखा कि पाकिस्तान हमारे इस फैसले से बहुत खुश होगा और अब वो तमाम मामलात बैनुल अक्वामी प्लेटफॉर्म्स पर ले जाएगा, जिसकी हमने हमेशा मुखालिफत की थी, लेकिन अब आलमी अदालत इंसाफ जाकर हमने शायद पंडोरा बॉक्स खोल दिया है।
दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के मुशीर बराए उमूर खारिजा सरताज अजीज ने कहा है कि दिए जाने वाले फैसले के बावजूद पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत है। अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से में एक बैंक पर मुसल्ला हमले में 8 अफराद हलाक हुए हैं। वाकया पख्तिया सूबे के दारुलहुकूमत गर्देज में पेश आया, जहां काबुल बैंक की एक शाख में मुसल्ला अफराद दाखिल हुए। हमले के मुहरिकात अभी तक वाज़े नहीं हैं, लेकिन माजी में तालिबान जंगजू बैंकों को निशाना बनाते रहे हैं, जहां पुलिस और दीगर सरकारी एहलकार तनख्वाहें लेने के लिए आते हैं। इसके साथ गजनी सूबे के शहर गजनी में जोरदार लड़ाई की इत्तला भी हैं, जहां तालिबान का कहना है कि उन्होंने अफगान फौजों के खिलाफ कई हमले जारी किए हैं। इत्तला के मुताबिक लीबिया के फिजाई अड्डे पर हुकूमती हिमायत याफ्ता मलेशिया के हमले में 140 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें शहरी भी शामिल हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता वजीर दिफा और मलेशिया के कमांडर को इस हमले की तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं उबैद मलिक।
حکومتی حمایت یافتہ ملیشیا نے جمعرات کو براق الشاطی فضائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا. اس سے قبل خیال کیا جا رہا تھا کہ اس حملے میں 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں. لیبیا کے وزیر اعظم کے دفتر نے حملے کی منظوری دینے کی خبروں کی تردید کی ہے. ملیشیا کے ترجمان نے کہا تھا کہ فضائی اڈے کو آزاد کروا لیا گیا ہے اور اڈے میں موجود تمام فورسز کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس قصبے کے میئر کا کہنا ہے کہ چند جنگی جہازوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے. یہ فضائی اڈا اپنے آپ کو لیبین نیشنل آرمی کہلا آنے والے ملیشیا کے کنٹرول میں تھا. یہ ملیشیا اس اتحاد کا حصہ ہے جو طرابلس میں موجود حکومت کو نہیں مانتا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصر جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
نام کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. ایران کے صدارتی انتخاب میں صدر روحانی اپنے سخت گیر حریف کے خلاف بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے ہیں. اس کا تذکرہ پروگرام میں آگے چل کر آغاز کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے غیر ملکی دورے کا، جس کے دوران وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں. امریکی صدر نے وہاں آمد کے فوری بعد سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سمیت دوسرے اعلی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. توقع ہے کہ اس دورے میں اربوں ڈالر کے سمجھوتے بھی طے پائیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن اس اہم دورے میں امریکی صدر کے ساتھ نہیں ہے. مزید تفصیل کے ساتھ اطہر کاظمی.
ہفتے کی صبح سعودی دارالحکومت ریاض کے ہوائی اڈے پر صدر ٹرمپ کا استقبال سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی صدر بننے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے، جس میں وہ سعودی عرب کے علاوہ اسرائیل اور ویٹیکن بھی جائیں گے، یعنی تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے مراکز میں. صدر ٹرمپ کی سعودی عرب آمد سے قبل سعودی وزیر خارجہ عادل بن احمد الجبیر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ اور مغرب اسلامی دنیا کے دشمن نہیں ہیں. سعودی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کے لیے بہت بھرپور پیغام ہے کہ امریکہ اور مغرب آپ کے دشمن نہیں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ مغرب کے لیے بھی بھرپور پیغام ہے کہ اسلام آپ کا دشمن نہیں ہے. سعودی عرب میں قیام کے دوران صدر ٹرمپ تین مختلف اجلاسوں میں شرکت اور اسلامی دنیا کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. صدر ٹرمپ کو حال ہی میں 6 مسلم ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کے امریکہ آنے پر سفری پابندیاں لگانے کی کوشش کی وجہ سے اسلام مخالف کہا جا رہا تھا، لیکن اب انہوں نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے ایک مسلم ملک کا انتخاب کیا ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ اس دورے سے اسلامی دنیا اور مغرب کے درمیان عموماً اور امریکہ کے درمیان خصوصاً مکالمہ بدل جائے گا. یہ شدت پسندوں کو تنہا کر دے گا، چاہے وہ ایران ہو، دولت اسلامیہ ہو یا القاعدہ ہو، جو کہتے ہیں کہ مغرب ہمارا دشمن ہے. عرب اسلامک امریکن اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بھی شرکت کریں گے. اس اجلاس کے سائٹ لائن پر وزیر اعظم نواز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے حوالے سے کافی چہما گوئیاں ہو رہی تھیں. تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے ہفتے کو ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عرب اسلامک امریکن اجلاس کا ایجنڈا کافی مصروف ہونے کے باعث سائڈ لائن پر ملاقاتیں ہونا مشکل ہے.
اطہر کاظمی. اب سوال یہ ہے کہ صدارتی الیکشن کے دوران صدر ٹرمپ کے اسلام، سعودی عرب اور مسلمانوں کے خلاف پے در پے بیانات کے بعد پہلے غیر ملکی دورے کے لیے بھی سعودی عرب کا انتخاب؟ صدر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بلند سعودی توقعات کو وہ کس حد تک پورا کر سکتے ہیں؟ اس پر میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بات کی امریکہ میں موجود عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری اور کینیڈا میں موجود سعودی امور کے ماہر راشد حسین سے. میرا پہلا سوال راشد حسین سے یہی تھا کہ صدر ٹرمپ سعودی عرب سے کیا حاصل کر سکتے ہیں اور سعودی عرب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے، ٹرمپ ایک تاجر ہے. ٹرمپ نے پہلے دن سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ وہ امریکہ میں پیسے لانا چاہتا ہے جہاں سے بھی ہوگا، اور وہ سعودی عرب سعودیوں کی محبت میں یا مسلمانوں کی محبت میں یا عربوں کی محبت میں قطعی نہیں جا رہے ہیں، وہ وہاں سے پیسہ بٹورنے جا رہے ہیں. لیکن جب شہزادہ محمد بن سلطان صاحب جب وہ ٹرمپ کے حضور حاضر ہوئے تھے واشنگٹن میں، تو انہوں نے $200 ارب کا ایک ہدیہ ان کو پیش کیا تھا 4 سال کے لیے انفراسٹرکچر میں تبدیلی لانے کی. آج جو ٹرمپ صاحب وہاں وارد ہوئے ہیں تو $110 بلین کا صرف آرمز اور آرمامنٹ کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جاتا ہے. اس کے علاوہ 2500 اور ایگریمنٹ ہے جس سے سعودی پیسے امریکہ پہنچیں گے اور امریکہ کی چکا چون میں اضافہ ہو.
راشد یہ تو ایک طرف ہے لیکن میں احراری صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ خود اس وقت سعودی عرب کی جو معاشی صورتحال ہے اس سے لاعلم تو نہیں ہوگا. ان کی یہ توقع کہ سعودی یہاں لا کے پیسہ لگائیں کس حد تک پوری ہو سکے گی؟
بالکل پوری ہوگی. جو کنگ نے اپنے آپ کمٹ کر لیا وہ صحیح فرما رہے راشد صاحب. جو $200 بلین کی جو یہاں پہ وعدہ کیا تھا انفراسٹرکچر کے لیے,
لیکن ایک طرف وہ ٹیکس لگانے کی باتیں کر رہے ہیں, آرامکو کو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں, غیر سعودی باشندوں پر مختلف طرح کے محصولات عائد ہونے والے ہیں, کہاں سے آئے گا ان کے پاس یہ سارا پیسہ؟
بالکل صحیح ہے, یہ مسپلیس پرائیورٹیز ہیں ان کی. یہ تمام چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پہ, مگر سعودی عرب کے لیے امریکہ کی دوستی بہت ضروری ہے اس وقت, اور سعودی کے پاس جو بہت اہم ایجنڈا ہے جو اینٹائی شیعہ اور اینٹائی ایران جو ایجنڈا ہے وہ ٹرمپ کو پسند ہے, وہ ٹرمپ ایران کو بالکل نہیں پسند کرتا. اور سعودی کی جو فورن پالیسی جو ڈرائیونگ فورس ہے جس سے وہ اوباما سے جو ناراض ہوئے تھے, وہ سعودی مانارکس اور سعودی رائل فیملی, اس لیے کہ وہ یو ایس ایران نیوکلیئر ڈیل جو سگنیچر ہوئی تو اس کی وجہ سے سعودی عرب بہت ناراض تھے اوباما سے. اور اب جو ہے ٹرمپ کے زمانے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ اس نیوکلیئر ڈیل کو وہ اسکریپ کر دیں, وہ کینسل کر دیں, وہ بالکل نہیں ہوگا, وہ کبھی کبھی نہیں ہوگا. مگر صحیح بات ہے جو ٹرمپ کا جو نعرہ ہے امریکہ فرسٹ, اس نعرے کو سعودی نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ان کو اندازہ ہے کہ کس طرح سے وہ ٹرمپ کو خوش کریں گے.
یہاں پر میں آپ سے راشد یہ جاننا چاہوں گا کہ سعودی حکام جس طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ امریکہ میں سرمایہ کاری کر کے وہ امریکی حمایت حاصل کریں, لیکن اس امریکی حمایت کی عوض وہ جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ معاملہ اتنا سیدھا تو نہیں دکھائی دیتا کہ ایران کو کنٹرول کر لیا جائے؟
اس طرح کی حرکتیں وہ کریں گے کہ مثال کے طور پر بشار الاسد کے متعلق چند گرم بیانات جاری کر دیے جائیں گے, ایران کو ٹائٹن کرنے کی کوشش کی جائے گی جس حد تک ممکن ہو, لیکن یہ توقع کرنا کہ وہ ایران کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں گے بشار الاسد کی, دیکھیے ان کے دوسرے انٹرسٹ روس سے ہیں, روس سے وہ تعلقات وہ نہیں خراب کر سکتے, اور روس کا جو انٹرسٹ اس وقت بشار الاسد میں ہے جو ایران میں ہے وہ بہت زیادہ ہے. روس کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ٹرمپ کو اب وہاں اپنے پنجے پھیلانے کا موقع ملے, اور ٹرمپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے, چنانچہ وہ ساری توقعات جو یہ $700 بلین خرچ کر کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ سے اور برطانیہ سے, ان توقعات کو پورا ہونا بالکل نظر نہیں آ رہا ہے.
راشد میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ایرانی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے کے بیانات ایران سے جوہری معاہدے پر ٹرمپ دیتے رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے ایران کے لیے جو رعایات مختلف مراعات تھیں وہ ابھی ابھی ان کی بحالی کو جاری رکھنے کے حکم پر دستخط بھی کیے ہیں, اسرائیل کے دباؤ کے باوجود امریکہ کس حد تک ایران کے خلاف کسی فوجی مہازارائی کو ٹالنے کی پوزیشن میں ہوگا, بذریعہ سعودی عرب یا براہ راست؟
دیکھیے سعودی امریکہ کا ایران پر اٹیک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, ایران بہت اہم ملک ہے, ایران اور امریکہ کی کوآپریشن ہو رہی ہے عراق کے اندر آئسس سے داعش سے لڑنے کے لیے, اور جو ایران اور امریکہ کے جو اختلافات ہیں اپنی جگہ پہ ہیں, ایران بہت ہی دوسری کیٹیگری میں, ایران بہت اہم ملک ہے. اب دیکھیے آج ایران میں پریزیڈنٹ روحانی کا الیکشن ہوا, اس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ ایران شاید ماڈریشن کی طرف چلے, مگر دیکھیے ایران کی اپنی فورن پالیسی ہے, ایران اور امریکہ کی فورن پالیسی کبھی دوستانہ نہیں ہو سکتی, مگر اگر دوستانہ نہیں بھی ہوئی تو دشمنی کی راہ پہ جانے کے امکانات کم ہیں پریزیڈنٹ روحانی کے جو ہے الیکشن کے بعد سے. تو یہ کہنا کہ امریکہ ایران کو اٹیک کرے گا سعودی کو خوش کرنے کے لیے, یہ بالکل غلط بات ہے.
لیکن پوری مہم کے دوران جس طریقے کا انہوں نے ماحول بنایا ہے, کیا اب وہ اس ماحول کو اپنے امریکہ کے اندر بیچ کے لوگوں کی حمایت برقرار رکھ سکیں گے صدر ٹرمپ؟
بالکل بالکل ایسے تھے. دیکھیے فارن پالیسی کے تعلق سے امریکن عوام کوئی توجہ نہیں تھی فارن پالیسی کے اوپر. پریزیڈنٹ جو ہے ایجوکیٹ کرتا ہے, تعلیم دیتا ہے امریکن فارن پالیسی کے تعلق سے, یہ تو تاریخی حقیقت ہے. تو یہ ٹرمپ کی جو اسپیچ جو دینے والے ہیں کل, بہت ہی اہم اسپیچ یہ دینے والے ہیں کل, اس کو دیکھیں گے لوگ. امریکن بھی بہت غور سے سنیں گے, غور سے پڑھیں گے, اور مسلم آل اوور دا ورلڈ بہت غور سے سنیں گے, بہت غور سے پڑھیں گے. حالانکہ بہت ایکسپیکٹیشن بہت لو ہے اس اسپیچ کے تعلق سے, اس لیے جو اسپیچ ہے جو لکھ رہا ہے اسٹیو ملر, وہ بہت ہی اسلام و فوب ہے. مگر جنرل میکماسٹر جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, جو بہت اہم لیفٹنٹ جنرل جو ہے اور بہت وہ جانتا ہے مڈل ایسٹ کو بہت اچھی طرح سے, تو میکماسٹر ریویو کر رہا ہے اس چیز. تو یہ تمام لوگ جو ہے جو رول پلے کر رہے ہیں, جو اسپیچ جو دی جا رہی ہے, اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ایک ماحول بنانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے اسلام کے خلاف نہیں ہے. اس لیے امریکہ کو جو ہے انڈین پالیسی مسلم کنٹریز کے تعلق سے ماڈریٹ رہیں گی, اس طرح کی ترقی دینا چاہ رہے ہیں.
ورجینیا امریکہ سے ڈاکٹر احسان احراری اور ٹورانٹو کینیڈا سے راشد حسین. ایرانی وزیر وزارت داخلہ کے مطابق صدارتی انتخاب میں ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی قریباً 57% ووٹروں کی حمایت سے دوسری مرتبہ ملک کے صدر منتخب کر لیے گئے ہیں. دوسری جانب ان کے سخت گیر مد مقابل ابراہیم رئیسی نے ووٹنگ میں بے ضابطگیوں کے خدشے کا اظہار کیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
تعداد آرای مأخوذه 41,220,000.
صدارتی انتخاب میں ڈالے جانے والے کل ووٹوں کی تعداد 4,12,20,131 رہی, جن میں سے ڈاکٹر حسن روحانی نے 2,35,49,616 ووٹ حاصل کیے, جو کہ کل ووٹوں کا 57% ہیں. اس طرح وہ ایک بار پھر ایران کے عوام کے صدر منتخب ہو گئے ہیں.
عنوان رئیس جمہور مردم عزیز ایران انتخاب شدن.
یہ تھے ایران کے وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فاضلی, جو ایران میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے نتائج کا اعلان کر رہے تھے. ایران کے صدارتی انتخاب میں ملک کے موجودہ صدر حسن روحانی خارجہ پالیسی کے نعرے پر ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان کے مخالف امیدوار ابراہیم رئیسی کو 1,15,00,000 ووٹ ملے ہیں. موجودہ صدر حسن روحانی کی کامیابی پر عوام اپنے رد عمل کا اظہار کچھ یوں کر رہے ہیں.
میرے خیال میں ایران کا پورا نظام پرامن ماحول کے جاری رہنے کے لیے حسن روحانی کو ہی ایک بار پھر صدر کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. اگر اس انتخاب میں کوئی تبدیلی ہو جاتی تو منظر تبدیل ہو جاتا.
میں بہت خوش ہوں کہ وہ دوبارہ منتخب ہو گئے. اگر آج حتمی نتائج میں بھی ان کے منتخب ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو میری خوشی اور بڑھ جائے گی.
دوسری جانب انتخاب میں صدر حسن روحانی کے حریف ابراہیم رئیسی نے ووٹنگ میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے شکایت کی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ حسن روحانی کے حمایتیوں نے ووٹنگ کے دوران حسن روحانی کے حق میں پروپیگنڈا کیا ہے, جو الیکشن قوانین کی خلاف ورزی ہے. 56 سالہ ابراہیم رئیسی قدامت پسند خیالات کے مذہبی عالم ہیں. انہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریب سمجھا جاتا ہے.
ایرانی صدارتی انتخاب پر ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں سے خلاصہ مرتب کیا تھا نازیہ گلزار نے. بہت سے حلقے انتخاب سے قبل ایرانی صدارتی الیکشن سے پہلے یہ خیال ظاہر کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد صدر روحانی کے لیے اندرون ایران مشکلات بڑھ جائیں گی اور سخت گیر مذہبی عناصر کی حمایت میں اضافہ ہوگا, لیکن صدر روحانی نے پہلے ہی مرحلے میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے. یہ کامیابی کس حد تک غیر متوقع تھی؟ جواب میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے وابستہ عالمی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر قندیل عباس کہتے ہیں,
میرا خیال ہے کافی حد تک غیر متوقع تھی, کیونکہ جو پالیسی اوباما صاحب نے بنائی تھی اور اس بیچ پر ایران نیوکلیئر ڈیل جو ہوئی اور اس کی وجہ سے تو عالمی سطح پر تنہائی سے نکلنا پڑا, نکلنے کا موقع ملا, اس وجہ سے بڑا بینیفٹ ملا اور اس کا ایڈوانٹیج لے کر روحانی صاحب الیکشن کمپین بھی انہوں نے چلائی. لیکن ایک ان کے لیے انکنیکٹ سچویشن یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اوباما صاحب کے بعد جو ٹرمپ کی جیت ہے اور انہوں نے آنے کے فوراً بعد ایران کے خلاف اقدامات لیے, جس کی وجہ سے ایران کے جو قدامت پسند حلقے تھے اور خاص طور پر جو سرکاری حمایت میں شخصیات تھی ان کو ایک ایڈوانٹیج ملا کہ وہ روحانی صاحب کے خلاف ایک سزا ہموار کریں. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ابراہیم رئیسی جو بہت زیادہ نان پرسنالٹی نہیں تھے یعنی ایران میں نیشنل لیول پر, ان کو بڑی پاپولیرٹی ملی اور جس وجہ سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید روحانی صاحب جیت نہیں پائیں گے یا پھر اگر جیتے تو بڑے کم مارجن سے جیتیں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایرانی عوام نے ان کی پالیسیز کو سپورٹ کیا ہے اور اسی وجہ سے وہ دوسرے مرحلے میں جانے سے پہلے جیت گئی.
ایک طرف صدر روحانی نے یہ انتخاب جیتا, غیر متوقع طور پہ جیتا, بھاری اکثریت سے جیتا, دوسری طرف بالکل قریب ہی سعودی عرب واقع ہے, وہاں پہ صدر ٹرمپ پہنچے ہیں اور سعودی عرب میں ایک پوری ایک اسلامی رہنماؤں کی کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس میں وہ شرکت کریں گے. بظاہر اس سب کا مقصد یہ دکھائی دیتا ہے کہ سعودی عرب ایران کے مقابلے میں مغرب اور امریکہ کی قیادت میں ایک فوجی اور سیاسی اتحاد تشکیل دے رہا ہے, ایسے میں صدر روحانی کا کام آگے کتنا مشکل ہو جائے گا؟
میرا خیال ہے بہت شدید قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا صدر روحانی کو, اس لیے کہ عوام نے تو اس بنیاد پر ان کو سپورٹ کیا کہ انہوں نے ایران کو جو ریجنل لیول پر امیج تھا اور انٹرنیشنل اس کو پہلے سے بہتر بنایا تھا. لیکن اب جو پالیسیز اس وقت امریکہ کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے اور اس میں خاص طور پر اسرائیل بھی شامل ہے, اس بنیاد پر او آئی سی کو بیک گراؤنڈ میں دھکیل دیا گیا ہے اور اب ایک نئے انداز میں مسلم ورلڈ میں گروپنگ ہوئی ہے اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو وہاں پر آنا اور نہ صرف مہمان کی حیثیت سے بلکہ وہ اس نشست کی ایک صدارت کی حیثیت سے وہاں پہ آئے ہیں, اس کے فوراً بعد انہوں نے اسرائیل کا بھی وزٹ کرنا ہے. تو ایسی سچویشن میں جو ایک نئی گروپنگ ہو رہی ہے, اس میں ایک طرف ایران, روس اور چین کھڑے ہیں اور دوسری طرف اسلامی دنیا پوری سعودی لیڈ اسلامک ورلڈ میں کہوں گا اور امریکہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے جو ریجنل سچویشن ہے شام کی, بحرین کی اور یمن کی خاص طور پر, اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایران کے جو قدامت پسند حلقے ہیں وہ تو بڑا ایران کا اگریسو رول کرتے ہیں شام کے اندر بھی اور یمن اور بحرین میں بھی, جبکہ روحانی صاحب ظاہر ہے ایک سافٹ پالیٹکس کے ذریعے وہاں پر توڑ کرنا چاہیں گے. لیکن اب جو نئی گروپنگ بنی ہے اس میں روحانی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ایران کی رائے عامہ کو مطمئن کرنا اور دوسری طرف انٹرنیشنل لیول پر ایران کا جو بہتر ہوتا ہوا امیج ہے اس کو برقرار رکھنا یا آگے بڑھانا.
تو ایسے میں جب صدر روحانی ایک لحاظ سے تھوڑا سا آپ یہ کہیے کہ ان کے ہاتھ کمزور پڑیں گے اندرون ملک, تو بیرون ملک جس طرح کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے یا ہو سکتی ہے, اس میں ایران کیا اکیلے امریکہ اور تمام مغربی ملکوں, سعودی عرب اور سعودی عرب کے ہم خیال اسلامی ملکوں کا مقابلہ کر سکے گا تنہا؟
میرا خیال ہے ابھی صرف اس جو ایک متنازع صورتحال پیدا ہو رہی ہے ایران کو تنہائی میں ہمیں نہیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ روس اور چین براہ راست ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر سیریا کے ایشو میں سیکورٹی کونسل میں امریکہ کے خلاف ویٹو کر چکے ہیں اور اس وقت اگر ایران کی کوئی اسٹرینتھ ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ چین اور روس کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر ایک ابھرتی ہوئی جو نیو کولڈ وار ہے اس کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا. کیونکہ اگر ایران کو
یہ تو میں آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, یہ تو عالمی سفارتکاری کی بات ہو رہی ہے نا, لیکن ابھی تک امریکہ فوجی میدان میں ایک لحاظ سے شام اور یمن وغیرہ میں کوئی بہت اہم کھلا کردار نہیں ادا کر رہا تھا, اب یہ موجود ہے امکان کہ وہ صدر ٹرمپ کی زیر قیادت یہ کردار ادا کرے, ایسے میں ایران کے لیے کیا روس اور چین خود لڑنا چاہیں گے امریکہ سے؟
میرا خیال ہے کہ ماضی قریب میں جب امریکہ اوباما صاحب کے آخری دور میں امریکہ نے بھرپور تیاری کر لی تھی شام پر فوجی حملے کی اور پوری دنیا میں میرا خیال ہے 99% یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ امریکہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, روس کی طرف سے جو ویٹو آیا تھا اس کی وجہ سے وہ جنگ رک گئی. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اسی کیلکولیشن میں ہمیں جانا چاہیے, کیونکہ روس جو ہے اس کی یوکرین کے ایشو کے بعد, یوکرینیا کے ایشو کے بعد جو پالیسی میں دیکھے چینجز آئی ہیں, اور ابھی مزید یہ چینجز ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ روس بڑی تیزی سے اس کی سفارتکاری بڑھ رہی ہے اور امریکہ کے اندر بھی اس کی اثر و رسوخ ایک بن رہا ہے. تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ اب ایران کے لیے ایک طرف سے یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں روس کا اعلی اقتدار تو اس کو نہیں قرار دیا جا رہا کہ جو سب سے مطابق کے لیے تو استعمال نہیں کر رہا ایران کو, اور دوسری طرف ایک اور بات جو ریجنل لیول پر دیکھی جا رہی ہے کہ شاید ایران روس کو اپنے مطابق کے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن دونوں میں سے جو بات بھی ہو, یہ ایک بات طے ہے کہ امریکہ کو اگر مڈل ایسٹ میں یا دنیا کے کسی اور خطے میں کچھ کرنا ہے, اور خاص طور پر میں پرشین گلف ریجن یا مڈل ایسٹ کی بات کروں گا, اس میں ایران کو روس کو اگنور کر کے وہ کوئی کام فیصلے نہیں کر پائیں گے.
اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ ڈاکٹر قندیل عباس. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائل جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے.
ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا دیجیے. اور کھیلوں کے احوال کے ساتھ سبا ناز.
ورلڈ ہیوی ویٹ ریسلنگ کے تیسرے مرحلے کا آغاز کل سے اسلام آباد میں ہو رہا ہے. گزشتہ رات الحمرا کمپلیکس لاہور میں ریسلنگ مقابلوں کے دوسرے مرحلے کا انعقاد ہوا, جس میں سابق چیمپئن ویڈ بیرٹ اور سابق ہیوی ویٹ چیمپئن کارلیٹو سمیت 20 عالمی ریسلرز نے شرکت کی. کراچی میں ہونے والے پہلے مرحلے میں پاکستانی ریسلر بادشاہ خان نے کارلیٹو کو شکست دے کر ورلڈ ہیوی ویٹ ریسلنگ مقابلوں کا فاتحانہ آغاز کیا تھا. ٹینس کے ساتھ بڑے مارکوں کے فاتح رافیل نڈال اٹالین اوپن کے کوارٹر فائنل میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. انہیں آسٹریا کے ڈومینک تھیم نے سٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 6-4 سے شکست دی. یوں نڈال کا مسلسل 17 میچوں میں فتوحات کا سلسلہ ختم ہوا. ٹاپ سیڈ نوویک جوکووچ اور خان مارٹن ڈیل پوٹرو کے درمیان دوسرے کوارٹر فائنل کا بقیہ کھیل آج کھیلا جائے گا. گزشتہ روز خراب موسم کی وجہ سے یہ میچ 2 سیٹس کے بعد ہی مؤخر کر دیا گیا تھا. اس مقابلے کے فاتح آج سیمی فائنل میں ڈومینک تھیم کا سامنا کریں گے. جرمنی کے الیگزینڈر زیواریو نے کرویشیا کے میلوش راونیچ کو 7-6 اور 6-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی, جہاں ان کا مقابلہ امریکہ کے جان اسنر سے ہے. انہوں نے کرویشیا کے مارن چلچ کو ہرا کر سیمی فائنل میں کوالیفائی کیا ہے. اٹالین اوپن میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کی 4 سیمی فائنلسٹ سیمونا خالپ، ایلینا سویٹولینا، کیکی بارٹنز اور گاربینے موگوروزا ہیں. آئی پی ایل کا فائنل کل ممبئی انڈینز اور رائزنگ پونے سپر جائنٹ کے درمیان کھیلا جائے گا. گزشتہ رات دوسرے کوالیفائر میچ میں ممبئی انڈینز نے کولکاتا نائٹ رائڈرز کو 107 رن سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی ہے. گولف میں سیکنڈ سیڈ روری مکلروائے انجری کی وجہ سے آئندہ ہفتے گولف پی جی اے چیمپئن شپ نہیں کھیل پائیں گے. فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے منتظمین نے دوحہ کے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام مکمل ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اسٹیڈیم میں 40,000 تماشائیوں کی گنجائش ہے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. اب تک سیربین میں پیش ہونے والے دونوں موضوعات, یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب اور مشرق وسطی اور ایران کے صدارتی انتخابات, یہ دونوں ہی موضوعات ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو .com پر اس وقت اہم خبروں میں شامل ہیں. پتہ ایک بار پھر سن لیجئے, bbcurdu.com. سیربین کے نصف حصے کے اختتام پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. پیش کر رہی ہیں نازش ظفر.
ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں فریقین کی جانب سے اربوں روپے کے دفاعی معاہدے کا اعلان، جبکہ دوسرے تجارتی معاہدے متوقع ہیں۔ ایران کے صدارتی انتخاب میں حسن روحانی نے دوسری بار واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، انہوں نے حریف ابراہیم رئیسی کے خلاف 57% ووٹ حاصل کیے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کاٹچو نے فیس بک پر اپنے پیغام میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انڈیا نے کلبھوشن جادھو کے معاملے پر عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر غلطی کی۔ افغانستان کے مشرقی حصے میں ایک بینک پر مسلح حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ واقعہ پکتیا صوبے کے دارالحکومت گردیز میں پیش آیا، جہاں کابل بینک کی ایک شاخ میں مسلح افراد داخل ہوئے۔ شام سے اطلاعات ہیں کہ باغیوں نے ہومس شہر کے آخری ضلع الوائر سے نکلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
شکریہ ناظر ظفر۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو کے حوالے سے دی جانے فیصلے پر انڈیا کی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کاٹچو نے فیس بک پر اپنے ایک پیغام میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انڈیا نے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر غلطی کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عارف شمیم۔
فیس بک پر کی گئی پوسٹ میں، جس کو اب تک 3500 بار لائک کیا جا چکا ہے، سابق جج نے کہا کہ لوگ کلبھوشن کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر بہت خوش ہیں، لیکن میری رائے میں انڈیا نے وہاں جا کر سخت غلطی کی ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا، اب یہ یقینی ہے کہ پاکستان عالمی عدالت تک مسئلہ کشمیر لے کر جائے گا، اور پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ ہم ایک ساتھ ٹھنڈے اور گرم نہیں ہو سکتے۔ اپنی پوسٹ میں مرکنڈے کاٹجو نے مزید لکھا کہ پاکستان ہمارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوگا، اور اب وہ تمام معاملات بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر لے جائے گا، جس کی ہم نے ہمیشہ مخالفت کی تھی، لیکن اب عالمی عدالت انصاف جا کر ہم نے شاید پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ دیے جانے والے فیصلے کے باوجود پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں سرتاج عزیز نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے صرف کلبھوشن جادھو کی سزائے موت پر حکم ابتدائی جاری کیا ہے، جو کہ عمومی طور پر سزائے موت کے حوالے سے ہونے والے کیسز میں عام بات ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کو صرف یہ کہا ہے کہ جب تک کیس کا حتمی فیصلہ نہیں آتا، پاکستان کلبھوشن کو پھانسی نہ دے۔ انہوں نے انڈیا کو کونسلر رسائی کی اجازت بھی نہیں دی ہے، اور صرف یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ حکومت پاکستان کا موقف دہراتے ہوئے ستار عزیز نے کہا کہ کلبھوشن جادھو نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا ہے، اور اس پر چلایا گیا مقدمہ ملک کے قوانین کے تحت کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہے۔ رواں برس اپریل میں پاکستانی فوج نے ایک بیان میں کلبھوشن کو کورٹ مارشل کے بعد سزائے موت سنائے جانے کا اعلان کیا تھا۔
یہ تھے عارف شمیم۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حالات کی بہتری کے لیے ان بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے مذاکرات کے حوالے سے تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جن کے لیے سرکاری حکام ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اب بلوچستان کے وزیر اعلی نواب ثناء اللہ زہری نے پہلی بار ان رہنماؤں کے خلاف سخت لب و لہجہ استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات صرف ان لوگوں سے ہوں گے جو پاکستان اور اس کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
جن بلوچ رہنماؤں نے بیرون ملک جلاوطنی اختیار کی ہے، سرکاری حکام ان سے مذاکرات کی بات کرتے رہے، لیکن نواب ثناء اللہ زہری کی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سرکاری حکام کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا ہے، جس کا اندازہ خود وزیر اعلیٰ کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔
اور جو لوگ جہاں دہشت گردی کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں، غریبوں کو مزدوروں کو مارتے ہیں، وہ ناراض ہیں۔ اب دوسرا جو دہشت گردی کرتا ہے وہ ٹیررسٹ ہے۔ جو بھی غریب نیتے لوگوں کو مارے گا، عام لوگوں کو مارے گا، میں سمجھتا ہوں ہماری نظر میں ہماری اسمبلی نے قرارداد پاس کیے وہ دہشت گرد ہے۔
وزیر اعلیٰ نے الزام عائد کیا کہ بیرون ملک بیٹھے عناصر راہ سے فنڈ لیتے ہیں،
لیکن جو راہ سے فنڈ لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے، اور واقعی وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ صرف ان لوگوں سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں جو پاکستان اور اس کی آئین کو تسلیم کرتے ہیں۔
مذاکرات ہم ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو یہاں پر ہیں، جن کے ساتھ وہ ایندھن کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جن کو وہ یہاں پر استعمال کرتے ہیں چار پیسوں کے لیے، چار ان کے لیے ہمارے رابطے ان کے ساتھ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ اب پاکستانی قومی ادارے میں آ کے شامل ہو رہے ہیں اور اپنے ہتھیار آ کے پھینک رہے ہیں۔
خان آف کلات میر سلمان داؤد بھی جلاوطنی اختیار کرنے والے رہنماؤں میں شامل ہیں۔ عسکری اسٹیبلشمنٹ سمیت سیویلین حکام کی بھرپور کوشش رہی کہ خان افکلات کو واپس لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا خان افکلات کے بارے میں پوچھے جانے والے ایک سوال پر یہ کہنا تھا،
خان افکلات تو انہی کے گروپ کا ایک حصہ ہے، نہیں دیکھیں وہ بنگلہ دیش بھی ابھی گئے ہیں اور بھی جگہوں پہ وہ گئے ہیں، ہمارا پلی یہ ہے کہ پہلے آئیں، وہ فریم ورک ود ان دا فریم ورک آف پاکستان، پاکستان کے آئین کو مانیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانیں۔
وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان اقتصادی راداری کے جو بھی منصوبے ہیں ان کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور محمد کاظم نہیں، کوئٹہ سے یہ خبر بھی دی ہے کہ صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ممتاز پشتون قوم پرست رہنما اور پشتون خان ملی عوامی پارٹی کے سینئر ڈپٹی چیئرمین عبدالرحیم خان مندوخیل علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا تھا جنہوں نے پاکستان میں آمریتوں کے خلاف اور لوگوں کے جمہوری اور بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے ہی خیبر پختونخوا صوبے کے ضلع چارسدہ اور قبائلی علاقے مہمند ایجنسی کے سرحدی علاقے میں تین دھماکے ہوئے ہیں جن میں تین بچوں سمیت کم سے کم سات افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ دھماکے مختلف اوقات میں آج صبح اور کل رات کے وقت ہوئے۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ ایک دھماکہ چارسدہ کے علاقے شبقدر میں میرو گلی میں نجی اسکول کے گیٹ کے ساتھ اس وقت ہوا جب چوکی دار گیٹ کھول رہا تھا۔ دھماکہ خیز مواد اسکول کی دیوار کے ساتھ نصب کیا گیا تھا۔ اس دھماکے میں چوکی دار اور اسکول کا ایک طالب علم زخمی ہوئے ہیں۔ دوسرا دھماکہ شبقدر کے علاقے میں ہی ہوا، یہ دھماکہ دستی بموں سے کیا گیا لیکن اس میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ مکان مقامی لوگوں کا ہے جن میں سے ایک بھائی کو بھتے کی فون کال موصول ہوئی تھی۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ایک ہی مکان میں دو دستی بم پھینکے گئے ہیں۔ چارسدہ کے ضلع پولیس افسر سہیل خالد نے بتایا کہ پولیس ان واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے اور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ایک دھماکہ شبقدر کے قریب قبائلی علاقے مہمند ایجنسی کی حدود میں ہوا ہے جس میں تین بچوں سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر مقامی ہسپتال پہنچایا گیا جنہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے ان واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے کہا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور زخمیوں کو بہتر طبی امداد فراہم کی جائے۔ ادھر پشاور میں بھی دو روز پہلے ہزار خانی کے علاقے میں اسی طرح کے دھماکے ہوئے تھے لیکن ان میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں تھی۔ گزشتہ روز قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سرکاری ذرائع کے مطابق افغانستان کی جانب سے لوئی شلمان کے علاقے میں راکٹ داغا گیا جو ایک مکان پر گرا جس سے ایک خاتون ہلاک ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ اس علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ درمیان اسنا کل عدم تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان کا کہنا ہے کہ خیبر ایجنسی کے علاقے لوئی شلمان میں سیکورٹی فورسز کی چوکیوں پر انہوں نے حملے کیے ہیں جن میں فورسز کا جانی نقصان ہوا ہے، تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور پاکستان میں ہی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر انتظام سنیچر کے روز ہونے والے وکلا کنونشن کے دوران وکلا کے دو مخالف گروہ آپس میں الجھ پڑے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حامی گروپ نے کنونشن روکنے کی کوشش کی لیکن کنونشن کے اختتام پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک متفقہ قرارداد میں وزیراعظم نواز شریف سے 7 دن میں مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز۔
پاکستان میں وکلا کی نمائندہ تنظیمیں پاناما لیکس پر عدالتی فیصلے کے بعد وزیراعظم نواز شریف کے استعفیٰ کے معاملے پر اختلافات کا شکار ہو گئی تھیں۔ یہ اختلافات اس وقت زور پکڑ گئے جب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اسلام آباد میں ہونے والے پاکستان بار کونسل کے وکلا کنونشن کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا جس کے تحت وزیراعظم نواز شریف سے اس وقت استعفیٰ طلب کرنے کو قبل از وقت قرار دیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 20 مئی کو ایک ملک گیر وکلا کنونشن لاہور میں منعقد کروانے کی کال دی تھی، تاہم آج کنونشن کا آغاز ہونے سے قبل پاکستان مسلم لیگ نواز کے حامی وکلا نے کنونشن کے شرکاء کو روکنے کی کوشش میں توڑ پھوڑ کی اور وزیراعظم نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی۔ کنونشن میں شریک ہونے کے لیے آنے والے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رشید اے رضوی کو کچھ دیر کے لیے لائبریری میں محبوس بھی کیا گیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری ذوالفقار کا کہنا تھا کہ کنونشن میں خلل ڈالنے کی کوشش غیر جمہوری تھی اور وہ وزیر اعظم نواز شریف کے استعفی کے مطالبے پر قائم ہیں۔
سپریم کورٹ کے صدر کی موجودگی میں 152 باروں نے شرکت کی ہے، پورے پاکستان کی پاکستان بار کونسل شامل تھی، سپریم کورٹ بار کے ریپرزینٹیٹو شامل تھے، چاروں صوبوں کی پروینشل بار کونسل شامل تھیں،
تاہم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے کنونشن کی مخالفت کرنے والے وکلاء کا موقف تھا کہ پاکستان بار کونسل کے کنونشن کے بعد ایک نئے کنونشن کا جواز نہیں بنتا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پہلے ہی پاکستان بار کونسل کے وکلاء کنونشن کو مسترد کر چکی ہے، جس کے حوالے سے صدر لاہور ہائی کورٹ بار چودھری ذوالفقار علی نے الزام لگایا تھا کہ بعض وکلاء نے حکومت سے مراعات لے کر وزیر اعظم کے استعفی سے یو ٹرن لیا تھا۔ اب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے وزیر اعظم نواز شریف سے 7 دن میں مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رشید اے رضوی کا کہنا تھا کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ملک گیر تحریک چلانے کے حوالے سے لائحہ عمل آنے والے دنوں میں مشاورت سے طے کریں گے، مگر وکلاء میں باہمی اختلافات کے ہوتے ہوئے ایسی کسی تحریک کی کامیابی کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں، ہمارا کام ہے سول سوسائٹی کو، ماسز کو ایجوکیٹ کرنا۔ وی آر ناٹ پولیٹیکل ایجوکیٹرز۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہی ایلیگیشن اگر کسی سپریڈنٹ پہ ہوتے یا ہیڈ کلرک پہ ہوتے تو اس کو سسپینڈ کر کے انکوائری شروع کر دی ہوتی۔ اتنے سیویئر ایلیگیشن کے باوجود بھی پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔
رشید رضوی کا کہنا تھا کہ جو لوگ ذرا سا اختلاف رائے برداشت نہیں کر سکتے، وہ کیسے اجازت دیں گے کہ تحقیقاتی ٹیم غیر جانبداری سے پاناما لیکس کیس کی تحقیقات کر سکے؟ ملک گیر تحریک چلانے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔ تاہم انہوں نے اس بات کا عندیہ بھی دیا کہ حتمی فیصلہ ماہ رمضان کے بعد ہی کیا جائے گا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اب ریڈیو کالم دوسرا پہلو۔
وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت آئندہ ہفتے اقتدار کے 3 برس پورے کر رہی ہے۔ حکومت نے اپنی مختلف وزارتوں کے ذریعے ان گزرے ہوئے 3 برس میں حکومت کی کارکردگی اور کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف شہروں میں سینکڑوں پریس کانفرنسز کا اہتمام کر رکھا ہے۔ ہم نوا اخباروں اور ٹی وی چینلوں پر حکومت کی کارکردگی اور مودی کی مقبولیت کے بارے میں روزانہ طرح طرح کے سروے اور جائزے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان جائزوں سے لگتا ہے کہ پورا ملک مودی کے ترانے گا رہا ہے اور بیشتر لوگ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ مودی حکومت اپنے اقتدار کے 3 برس ایک ایسے وقت میں پورے کر رہی ہے جب وہ چند ہفتے قبل اتر پردیش کی ریاست میں سب سے بڑے صوبائی انتخاب میں زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس کامیابی کے بعد بی جے پی کی مقبولیت بنگال، اڑیسہ اور تمل ناڈو جیسی ریاستوں میں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مودی 2014 میں ترقی اور ایک بہتر گورننس کے وعدے کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے۔ 3 برس میں حکومت کے کام کرنے کے طریقے میں یقیناً بہتری آئی ہے۔ حکومت پر مودی کا مکمل کنٹرول ہے، ہر جگہ صرف مودی کی تصویریں نظر آتی ہیں، سبھی اہم فیصلوں میں ان کا دخل ہوتا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد وزیراعظم مودی نے سوچھ بھارت، میک ان انڈیا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، جن دھن اور اس طرح کی متعدد اسکیمیں اور پروگرام شروع کیے۔ ان میں کچھ اسکیمیں اور پروگرام کامیاب رہے اور کچھ صرف نعرے بن کر محدود ہو چکے ہیں۔ مودی اقتدار سے پہلے بڑے خواب دیکھنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس 3 برس میں ان کی حکومت نے کوئی بڑا پروجیکٹ، بڑا منصوبہ یا پروگرام نہیں شروع کیا جو ملک میں تیز رفتار ترقی کا ضامن ہوتا۔ ملک میں اقتصادی ترقی کی شرح گھٹ کر اس وقت 7% پر آ گئی ہے۔ اگر ترقی کی شرح نکالنے کے لیے 2014 کے فارمولے پر عمل کریں تو یہ شرح 7% سے بھی کہیں کم ہے۔ 5 برس پہلے ملک میں ہر برس 7 سے 8 لاکھ نئی ملازمتیں بنتی تھیں، پچھلے برس یہ گھٹ کر 1.25 لاکھ پر آ گئی ہے۔ اس برس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں ہزاروں نوکریاں ختم ہونے والی ہیں۔ آئی ٹی، ای کامرس اور بینکاری میں آئندہ 3 برس کے دوران لاکھوں ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ ملک میں حکومت کے تمام دعووں کے باوجود روزگار کے نئے مواقع نہیں بن پا رہے ہیں۔ معیشت میں اعتماد اتنا کم ہے کہ بینکوں سے قرض لینے کی شرح اتنے نیچے آ گئی ہے کہ پچھلے 60 برس میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ حکومت نے حال میں سڑک، بندرگاہوں اور نئے ہوائی اڈوں کی تعمیر اور توسیع کے کچھ پروگراموں کا اعلان کیا ہے۔ مودی حکومت اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ جس وقت وہ اقتدار میں آئی اس وقت بین الاقوامی بازار میں پیٹرول $107 فی بیرل تھا اور یہاں ₹71 فی لیٹر بکتا تھا، اب $48 کا ہے اور ₹68 میں بکتا ہے۔ اس سے ہر برس حکومت کو کچھ کیے بغیر تقریباً 1 لاکھ کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے۔ بینکوں کی حالت یہ ہے کہ 2 برس قبل بڑی بڑی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے ہاں پھنسے ہوئے قرضوں کی جو مالیت 3 لاکھ کروڑ روپے تھی وہ اب 7 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی لگائے جانے کے بعد پرانے نوٹوں کی کتنی رقم جمع ہوئی۔ ملک کے تعلیمی ادارے اس وقت بحران سے گزر رہے ہیں۔ صحت کے شعبے میں بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ آنے والے برسوں میں ملازمت کے مواقع تخلیق کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ کشمیر اور ماؤنوازوں کا مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو چکا ہے۔ ہندوتو کی ایک نئی لہر چلی ہے جسے مذہبی اقلیتیں خوف و ہراس سے گزر رہی ہیں۔ گائے کے تحفظ کے نام پر گوشت کے کاروبار پر روک لگائی جا رہی ہے. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. دلتوں کے خلاف مظالم بڑھ گئے ہیں. وزیراعظم مودی نے 3 برس میں 50 سے زیادہ غیر ممالک کے دورے کیے. بین الاقوامی سطح پر یقیناً انہوں نے انڈیا کی شبیہ بہتر کی اور تجارت اور اشتراک کے نئے راستے کھولے. مودی کو اپنی تنقید پسند نہیں ہے اور نہ ہی وہ نکتہ چینی کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں. انڈیا کا میڈیا اس وقت کم و بیش نہ صرف پوری طرح مودی کا حامی ہے بلکہ وہ حزب اختلاف کا سب سے بڑا مخالف ہے. ان گزرے ہوئے 3 برس میں وزیراعظم مودی نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے ایک بھی پریس کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا. وہ سوال کیا جانا پسند نہیں کرتے. اس کے برعکس اخبارات اور ٹی وی چینل مودی حکومت کی کارکردگی کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے 3 برس میں مودی حکومت نے ملک میں انقلاب برپا کر دیا ہو. لیکن یہ انقلاب زمین پر کہیں نظر نہیں آتا. مودی اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ وہ ایک ایسے وقت میں اقتدار میں ہیں جب ملک میں حزب اختلاف افراتفری کا شکار ہے. کوئی متبادل قیادت سامنے نہیں ہے. انڈیا ایک سیاسی خلا سے گزر رہا ہے. جب تک کوئی متبادل نہیں ابھرتا تب تک مودی کے حامی ان کی اوسط حکومت کو ہی انقلاب سے تعبیر کرتے رہیں گے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب نصرت جہاں لا رہی ہیں ہفتے وار سلسلہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
کچھ تو ہے تجھ سے رابطہ، کیوں ہے یہ، کیسے ہے یہ، تو بتا. کچھ تو ہے تجھ سے رابطہ.
کہتے ہیں کب کہاں کس سے رابطہ بنے یہ کہنا مشکل ہے. ویسے رنبیر اور دیپیکا کے رابطے بننے اور ٹوٹنے کے چرچے تو بہت ہوئے تھے، لیکن کیا ان دونوں کے رابطوں کی تمام نشانیاں مٹ چکی ہیں؟ شاید نہیں. فیسٹیول کے ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے جب دیپیکا نے اپنی گردن گھمائی تو جانتے ہیں کیا دکھا؟ ان کی خوبصورت گردن پر رنبیر کپور کے نام کا ٹیٹو اب بھی چمک رہا تھا. لگتا ہے کچھ تو ہے ان میں رابطہ. چلے دیکھتے ہیں کہ یہ رابطہ کچھ رنگ بھی دکھاتا ہے یا نہیں. میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. آج سنیے گا سونم کپور نے اپنا بچپن کیسے گزارا. فلم ساز موہت سوری کو ہاف گرل فرینڈ کے لیے آخر کار ارجن کپور میں کیا دکھا رہا ہے؟ اور کیا اداکار ثاقب سلیم کو بھوتوں سے ڈر لگتا ہے؟ فیشن دیوا کہی جانے والی سونم کپور اپنی اس امیج کو آگے بڑھاتے ہوئے ایکٹنگ کے علاوہ کچھ اور کرنے کی بھی ٹھان چکی ہیں. سونم نے فیشنیبل کپڑوں میں اپنا خود کا برانڈ لانچ کیا ہے. سونم کہتی ہیں ان کی ممی اور بہن ریا کپور ایک ڈیزائنر ہیں اور ان کی انسپریشن بھی. اس موقع پر سونم نے اپنے بچپن کی ڈھیر ساری باتیں یاد کی.
90s میں ہمارے پاس سیل فونز نہیں تھے، ہمارے پاس سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، کمپیوٹرز بہت کم چلتے تھے. ہم جاتے تھے تو ایک باکس ہوتا تھا کمپیوٹر کے لیے، جب اور ایک گھنٹہ ملتا تھا ایک ہفتے میں. جب میں 15-17 سال کی تھی تبھی ICQ، یاہو میسنجر، ہاٹ میل یہ سب شروع ہو گیا. بہت دھیرے دھیرے شروع ہوا، مگر مجھے یاد ہے ریا، مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہمارے جو وانٹس اور نیڈس تھے وہ بہت ہی سمپل تھے.
سونم کپ कपूर से उनके भाई अर्जुन कपूर की याद आ गई, जो मोहित सूरी की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में 19 साल के कॉलेज बॉय का रोल कर रहे हैं। सीरियसली मोहित भाई, अर्जुन में आपको ऐसा क्या दिखाई दिया? क्या कहीं से भी वो 19 साल के स्टूडेंट लगते हैं?
क्या था कि जब हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे और बना रहे थे, अर्जुन ने मुझे कांटेक्ट किया था और मैं उस वक्त स्क्रिप्ट लिख रहा था, सोच रहा था दूसरे लोगों की किसको कास्ट करूं, और फैक्ट इज अर्जुन ने मुझे कांटेक्ट किया था तो मैं ऐसे उनको कियन का के सेट पे मिलने गया था। जब मैं उसे बात कर रहा था, कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि उसमें ये क्वालिटी वो सब है जो मुझे माधव झा के कैरेक्टर में चाहिए था।
भाई बहन का जिक्र जारी है तो क्यों ना एक और भाई बहन की बात कर ली जाए, हुमा कुरैशी और साकिब सलीम। भाई बहन की ये जोड़ी एक हॉरर फिल्म में साथ आ रही है।
मेंटली एंड इमोशनली कबीर अब एक हेल्दी अडल्ट है जो खुद के और दूसरों के लिए कोई खतरा नहीं है। हमें कबीर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए।
आई फाउंड इट, मैं उसे दोबारा घर ले जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे कुछ दिन चाहिए।
किस लिए नैथ्स?
तुम अपना प्रॉमिस भूल गए क्या? उसे मारने के लिए।
साकिब भाई, फिल्मों तक तो ठीक है, लेकिन क्या असल जिंदगी में कभी भूतों से डर लगा है आपको?
यार देखो, ऐसा होता है जब तुम छोटे होते हो, तुम बाहुबली बन के पैदा नहीं होते हो, तुम्हें डर लगता है चीजों से, तुम बड़े हो रहे हो तब। फिल्मों की तो बात अलग है, एक शो आता था जी चैनल पे, जी हॉरर शो है, तो हमारे घर में एक कंबल था जिसमें एक छोटा सा छेद हो गया था, तो मुझे देखना भी होता था वो शो और डर भी बहुत लगता था, तो मैं पूरी कंबल ऊपर लेके उस छेद के थ्रू पूरा शो देखता था।
कहते हैं वो चले तो हवाएं थम जाए, वो मुस्कुराए तो बाहर आ जाए, वो पलट कर देखे तो दिल थम जाए। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है माधुरी दीक्षित की, या फिर यूँ कहें कि माधुरी दीक्षित नैनी की।
अरे भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय।
इंडस्ट्री में डांसिंग दीवा कही जाने वाली 50 साल की माधुरी दीक्षित ने सिर्फ 17 साल की उम्र में 1984 में इंडस्ट्री में कदम रखा और उनकी पहली फिल्म थी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म अबोध। फिल्म ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। माधुरी की नाकामी का सिलसिला कई साल तक चलता रहा। आवारा बाप, स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत और कई फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती रहीं। तो माधुरी जी, लगता है काफी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको।
नहीं, स्ट्रगल मेरा मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक्ट्रेस बनूंगी, तो मैंने कभी स्ट्रगल ही नहीं किया टू बी एन एक्ट्रेस कि मैं जा रही हूँ काम के लिए या ऐसे। फिल्म जस्ट वॉक टू माई हाउस बेसिकली अबोध। समबडी केम विद अ प्रपोजल, बोले आपकी बेटी इतना अच्छा डांस करती है, दीस पीपल आर लुकिंग, और हम भाग रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, वी डोंट वॉन्ट टू डू मूवीज। फिर हम ऑफिस में गए, मिले ताराजन बरजातिया जी से, राज बाबू जी से, और वी फाउंड देम सच जेन्युइन, डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस पीपल। तो फिर फैमिली ने डिसीजन लिया, ठीक है एक फिल्म कर लेना, तो अबोध की मैंने। तो फॉर मी इट वॉज अ डिफरेंट जर्नी। स्ट्रगल वॉज टू प्रूव माई सेल्फ एवरी टाइम, टू डू योर बेस्ट, टू बेटर वॉट यू हैव डन। So those kind of things were the struggles for me.
माधुरी दीक्षित की मुलाकात शोमैन सुभाष घई से हुई, जिन्होंने अपनी फिल्म रामलखन के लिए उन्हें साइन किया। फिल्म रामलखन के रिलीज में कुछ ताखीर हुई और उससे पहले फिल्म आ गई तेजाब। मोहिनी बनकर जब माधुरी ने एंट्री ली तो सबकी जबान पर उनका नाम था।
नमस्कार,
नमस्कार।
कहिए क्या सुनेंगे आप?
माधुरी ने एक्टिंग का कमाल तो दिखाया ही, लेकिन उनके डांस ने उन्हें एक नई पहचान दी।
यू नो, इट वॉज माई फर्स्ट फिल्म अबोध, जिसमें एक गाना है ओ फूलों की डालियों रंग बिरंगी, वो डांस नहीं था एक्चुअली, जस्ट यहाँ वहाँ भागना था थोड़ा प्रांसिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई डिड लाइक अ डांस नंबर वॉज विद सरोजी फॉर अ फिल्म कॉल्ड राम लखन, माई नेम इज लखन।
93 में आने वाली फिल्म ने उन्हें स्टारडम की बुलंदियों पर ला खड़ा किया। फिल्म के कंट्रोवर्शियल गाने की जितनी तनकीद हुई, उतनी ही उनके डांस की तारीफ भी हुई। सलमान खान के साथ फिल्म हम आपके हैं कौन की निशा बनकर माधुरी ने लोगों का दिल जीता।
दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो।
इसी दौर में जूही चावला भी अव्वल दर्जे की हीरोइंस में शुमार होती थी, तो क्या किसी तरह की प्रोफेशनल जेलसी थी?
अजीब सा वर्ड है, इट्स अ वेरी हार्श वर्ड, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग व्हाट दे डू बेस्ट एंड दे ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पेस फॉर देमसेल्फ, अ निश फॉर देमसेल्फ। और ऐसा नहीं है कि ओनली वन पर्सन कैन डोमिनेट, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल एंड दैट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ दैट वॉज द केस देन वी वुडंट हैव हैड मधुबाला एंड मीना जी एंड नरगिस जी एंड वर्किंग साइड बाय साइड एंड यू नो ऑल ऑफ देम शाइनिंग एट द सेम टाइम, व्हिच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू नो।
जिए तो जिए कैसे बिन आपके।
1999 में उस वक्त करोड़ों दिल टूट गए जब कैलिफोर्निया के डॉक्टर नेने पर माधुरी का दिल आ गया और वो शादी के बंधन में बंधकर अमेरिका शिफ्ट हो गई। तो क्या शादी के बाद हीरोइंस का करियर खत्म होता है?
No, you know it's up to you. There are many women who decided to quit after they got married, but it was their own decision. There were a lot of them who worked even after marriage, like Sharmila ji, there was Rakhi ji, there's Meena ji, there was Nargis ji, there were so many actresses who worked after marriage. But they still have this myth about, you know, marriage and actress and, you know, this. So I think age is just a number. Talent will always be there. And if you're talented at 20, you'll be talented at 40, 100, whatever the age. And, you know, you go on.
डेढ़ इश्किया की बेगम पारा हो या गुलाब गैंग की रज्जो या फिर रणबीर कपूर के साथ आइटम गर्ल, हर तरह के किरदार निभाती हुई माधुरी दीक्षित आज भी बॉलीवुड में जमी हुई है। माधुरी दीक्षित के बाद आइए बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्मों की। तो इस हफ्ते दो फिल्में आई हैं, एक है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर की हाफ गर्लफ्रेंड और दूसरी इरफान खान और पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर की हिंदी मीडियम।
हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले रिया, तुम्हारी इस इंग्लिश मीडियम दुनिया में कभी फिट नहीं हो पाएंगे। क्या लगते क्या है हम तुम्हारा, कौन है कौन हम?
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड।
तो हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी पहले फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड पर बात करेंगे।
हाफ गर्लफ्रेंड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है एक हाफ फिल्म लगी मुझे, क्योंकि जो टाइटल सजेस्ट करता है हाफ गर्लफ्रेंड, तो देखिए पूरी फिल्म मुझे लगा कि एक मुद्दे को उठाते हुए कहीं ना कहीं वो सिर्फ आधी रह गई है।
ओ तेनू सूट सूट करदा, ओ तेनू सूट सूट करदा, सूट करदा, तेनू सूट सूट करदा।
हिंदी मीडियम के बारे में क्या कहेंगे?
जी, हिंदी मीडियम का जो प्रमाइस है एक बहुत मजेदार है। हमने देखा है कि ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी एक अच्छे स्कूल यानी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला के लिए माँ बाप क्या नहीं कर बैठते, तो क्या क्या तकलीफें आती है, क्या क्या परेशानियां आती है। फिल्म की शुरुआत बहुत जबरदस्त होती है और इरफान खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, साथ में सबा कमार हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस, उनका साथ भी अच्छा रहा है, तो फिल्म की शुरुआत एक धमाकेदार होती है। लेकिन यहाँ पे जो पूरी सेकेंड हाफ है वो इन मुद्दों से हटकर कुछ और जगह चली जाती है।
बॉलीवुड राउंडअप, अब चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगी मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
हफ्तेवार सिलसिला बॉलीवुड राउंडअप नुसरत जहां ने पेश किया। इसके साथ ही सैरबीन खत्म हुआ। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे क्रिस गुजारिश, जबकि इस्लामाबाद से स्टूडियो प्रोडक्शन में साथ दिया आमिर सिद्दीक ने। सैरबीन की एडिटर थी नुसरत जहां, जबकि प्रोड्यूसर थे अथर काजमी। काशिफ कमर को अब इजाजत दीजिए और ताज़ातरीन खबरों और तजियों और तफसीरों के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। आखिर में नाजिर जफर ला रही है अहम आलमी खबरों का खुलासा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां फरीकैन की जानिब से $110 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे का ऐलान हुआ है। ایران کے صدارتی انتخاب میں حسن روحانی دوسری بار واضح اکثریت حاصل کر کے دوبارہ صدر منتخب، انہوں نے حریف ابراہیم رئیسی کے خلاف 57% ووٹ حاصل کیے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کاٹچو نے فیس بک پر اپنے پیغام میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انڈیا نے کلبھوشن جادھو کے معاملے پر عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر غلطی کی۔ افغانستان کے مشرقی حصے میں ایک بینک پر مسلح حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں، واقعہ پکتیا صوبے کے دارالحکومت گردیز میں پیش آیا۔ متعدد خودکش حملوں کے بعد عراق کے شہر بغداد میں پولیس نے چوکیوں پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔